اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
یہ جو وجود خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، جسے اس نے موت کا نام دیا، اس موت میں ایسا کیا اسرار پوشیدہ ہے؟ ایسا کون سا سر ہے؟ ایسی کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس موت کو حاصل کر لیں؟ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس موت کو حاصل کر لیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس کے بعد جو زندگی رکھی ہے وہ حیات ابدی ہے، کہ جہاں پر انسانی زندگی کی کوئی خاص مدت نہیں ہوگی، بلکہ انسان اس زندگی میں ایک طولانی حیات حامل ہوگا، لیکن اسے حاصل کرنے میں کون سا ایسا اصرار ہے، کون سی ایسی علت ہے جس کی وجہ سے انسان اس موت کی جانب جاتا ہے؟ عزیزانِ محترم، کائنات میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ یہ موت کی سب سے اچھی کیفیت کو حاصل کر، سب سے اچھی کیفیت کو، اور موت کی وہ سب سے اچھی کیفیت کیا ہے؟ انسان کا فی سبیل اللہ اس دنیا سے چلے جانا. اچھا، اگر یہ موت کی سب سے اچھی کیفیت نہیں ہوتی تو خدا بندے متعال روئے زمین پر پہلی موت بھی اس طرح کی نہیں دیتا. روئے زمین پر پہلا انسان جب اس دنیا سے گیا، فی سبیل اللہ گیا، حابیل کا قتل کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں حابیل کی ساری قربانیاں قبول ہو جاتی تھی، سارے اعمال قبول ہو جاتے تھے، اور جب حابیل کے سارے اعمال قبول ہونے لگے، خدا بند متعال نے جب حابیل قتل کر لیے گئے تو اس موت کو شہادت کا نام دیا. اچھا، مزید انبیاء بھی آئے. انبیاء علیہ السلام کا شیوا کیا تھا؟ فی سبیل اللہ حرکت کرنا، فی سبیل اللہ حرکت کرنا. ہر نبی نے فی سبیل اللہ حرکت کی، اپنے کان کو انجام دیا، لیکن اس فی سبیل اللہ کے رستے میں انہیں جو مشکلات درپیش آئیں اور جو ان کے اوپر مظالم ہوئے، تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں صبح سے شام ہونے تک 43 نبیوں کا قتل کیا. 43 انبیاء خدا کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، اور ایک دن میں 140,000 افراد کو قتل کر دیا کہ جو خدا کے رستے کی تبلیغ کر رہے تھے. ایک دن میں بنی اسرائیل میں. تو عزیزانِ محترم، جو افراد فی سبیل اللہ حرکت کرتے ہیں، خدا بندِ متعال انہیں جو موت دیتا ہے، اس موت میں ہلاکت اور نابودی نہیں ہوتی، بلکہ اس موت میں زندگی ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے. اور وہ موت کا وہ درجہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی صفت کے اوپر. خدا بندِ متعال نے کمال رکھا ہے، لیکن عزیزانِ محترم، موت کا کمال شہادت ہے، اور اس سے اوپر کوئی کمال موجود نہیں ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد والے. کوئی کمال موجود نہیں ہے. تو میں یہاں پر اگر اپنے جملوں کو تبدیل کر دوں اور تھوڑی سی بات کو آسان کر دوں، تو شہادت کی موت اور فی سبیل اللہ قدم اٹھا کر اس حیات کا انتخاب کرنا آگہی کا نام ہے، عقل کا نام ہے، شعور کا نام ہے۔ بھئی جو قدم خدا کے رستے میں اٹھایا جائے وہ شعور ہے، آگہی ہے، علم ہے۔ اور جو قدم آگہی اور شعور کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے وہ بے شعوری ہے، لاشعوری ہے، جہالت ہے۔ اور جو موت اس کے رستے میں آئے وہ اگر آگہی کے ساتھ ہے فی سبیل اللہ، اگر آگہی اور شعور کے ساتھ ہے فی سبیل اللہ، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ لیکن جو فی سبیل اللہ کا نعرہ لگائے، خدا بند متعال کا بننا چاہے لیکن اسے شعور حاصل نہ ہو، آگہی حاصل نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو، ہدف حاصل نہ ہو، اسے یہ پتا نہ ہو کہ یہ جو فی سبیل اللہ کا نعرہ میں لگا رہا ہوں، یہ نعرہ مجھے کہاں لے کے جائے گا، یہ سبیل اللہ ہے بھی یا سبیل شیطان ہے۔ تو دیدان محترم، وہ فی سبیل اللہ شہادت کی موت نہیں ہے، بلکہ وہ فی سبیل شیطان ہے، فی سبیل انحراف ہے، فی سبیل گمشدگی ہے۔ وہ موت ہلاکت کی موت ہے، بے شعوری ہے، جہالت ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شعور کا نام ہے، آگہی کا نام ہے۔ ایسی موت جسے انسان خود بڑھ کے گلے لگائے، شہادت کا انتخاب کرنے والا خود بڑھ کے اپنے آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنے پورے شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رستے کا میں نے انتخاب کیا ہے اس رستے میں بس موت ہی آنی ہے، اور خداوند متعال کے رستے میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، موت آنی ہے، میں مارا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا۔ تمام انبیاء کو یہ بات معلوم تھی، جناب زکریا قتل کر دیے گئے خدا کے رستے پہ، جناب ارمیا قتل کر دیے گئے خدا کے رستے پر، جناب یحییٰ قتل کر دیے گئے خدا کے رستے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کے محلے میں رہنے والوں کو یحییٰ کی حق بات پسند نہیں تھی۔ ایسے ہی تھا، حق بات پسند نہیں تھی، یحییٰ کا دین پسند نہیں تھا، دین پسند نہیں تھا، اسی لیے جناب یحییٰ کو قتل کر دیا گیا۔ جناب عیسیٰ کی حق بات لوگوں کی پسند نہیں آئی، یہودیوں کو پسند نہیں آئی، جناب عیسیٰ قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، سولی پہ چڑھا دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام بھی تھا فی سبیل اللہ تھا، جو عمل بھی تھا فی سبیل اللہ تھا، جو قدم بھی اٹھایا تھا خداوند متعال کے رستے میں اٹھایا تھا۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں نا کہ وہ جسے خداوند متعال نے اپنا سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ بھائی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علی مرتضیٰ کو جہیز میں نہ مل گئی ہو، بلکہ روئے زمین کی ساری چیزیں ایک طرف، ارض و سماوات کی تمام چیزیں دوسری طرف۔ جب جہیز طے ہوا ہے سیدہ کے ساتھ، تو خداوند متعال نے کائنات کا ذرہ ذرہ علی مرتضیٰ کو جہیز میں دے دیا۔ آگے چلیے، داماد رسول بھی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ نام ہو گیا، جانشینی مل گئی، تلوار کا چلانا سکلین کی عبادت سے افضل قرار پایا، ایسا سکلین کی عبادت سے افضل۔ سب سے پہلے نمازی کون؟ علی مرتضیٰ۔ جہاد میں سب سے زیادہ اخلاص کس نے دکھایا؟ علی مرتضیٰ نے۔ سب سے زیادہ افضل شخص کون ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا؟ علی مرتضیٰ۔ علی مرتضیٰ، مامون نے دربار سجایا، تمام مخالف فرقوں کو بلایا، اور مامون کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ مامون مناظرے بہت زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ مناظرے کرتا تھا. تمام مسالک کے افراد کو بلایا. ابھی اسحاق نامی ایک ناصبی بھی موجود ہے جو اپنے وقت کا بہت جانا پہچانا اور بہت زیادہ مانا ہوا ایک مفتی ہے. میں کبھی بھی تاریخ پڑھتے ہوئے ایسے کسی فرد کو مولوی یا عالم دین نہیں کہتا. جو وقت کے امام کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے وہ عالم دین نہیں ہو سکتا. درود پڑھیے محمد والے. دربار سجا, بلایا, بٹھایا, صبح صبح طلب کیا گیا ہے, ناشتہ کروایا گیا مفصل. اس کے بعد مامون نے شرارتاً آواز لگائی, کبھی دیکھو روئے زمین پر علی ابن ابی طالب سے افضل کوئی شخص نہیں ہے. بات تو سادہ ہے لیکن بعض اوقات سادہ چیزیں سادگی سے ہضم نہیں ہوتی. کہا یا امیر المومنین آپ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات, جو بات آپ نے کی ہے سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ اس میں مشکل کیا بات تھی؟ کہا یہ جو افضلیت کی آپ نے بات کی نا کہ سب سے زیادہ فضیلت علی مرتضیٰ کو ہے. کہا اچھا تمہارے نزدیک با فضیلت شخص کون ہے؟ کہا کہ مامون با فضیلت وہ ہے جو نیک عمل انجام دے. اچھا یہ نیک عمل رسول اللہ کے زمانے میں انجام دے یا کسی بھی زمانے میں انجام دے؟ بھائی اگر رسول کے صحابیوں کی فضیلت کی بات ہے تو یہ رسول کے زمانے میں ہی انجام پانا چاہیے, کسی اور زمانے میں اگر ہم بات کریں تو پھر کوئی بھی اٹھے کوئی عمل بھی انجام دے دے با فضیلت ہو جائے گا, پھر تو ساری مشکل حل ہو جائے گی. آج کے زمانے میں بھی کوئی بھی حاجی صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب اٹھیں اور اٹھنے کے بعد کوئی ایسا بہترین کام انجام دے دیں جو زمانہ رسول میں بھی انجام نہ پایا ہو, اور اس کے بعد پھر یہ اعلان ہو جائے پورے عالم اسلام میں کہ آج کے بعد فلاں صاحب کو ہی با فضیلت کہنا ہے اور ان کے علاوہ کسی کو با فضیلت نہیں کہنا. کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ صرف زمانہ رسول سے مختص ہے بات, زمانہ رسول کے علاوہ بات نہیں ہے. رسول کے زمانے میں جس نے سب سے نیک عمل انجام دیا وہی با فضیلت ہے. کہا اچھا رسول کے زمانے میں با فضیلت کاموں میں سب سے افضل کام کون سا تھا؟ سب سے افضل کام کون سا تھا؟ اے ماموں سب سے افضل کام خدا بند متعال کی وحدانیت کی گواہی اور رسول کی رسالت کی گواہی. کہا اچھا تو یہ جو کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ کے بعد اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد علی تیسرے تھے جس نے اسلام قبول کیا, تو کیا اس روح سے علی با فضیلت نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں مامون علی با فضیلت نہیں ہوئے, بلکہ علی تو بچے تھے, علی بچے تھے اس لیے علی مرتضیٰ با فضیلت نہیں کہلا سکتے, بلکہ فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو بڑا ہوگا. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر خدا بندے متعال نے نبی پر جبر کیا ہوتا اور نبی کو مجبور کیا ہوتا کہ ایک ایک شخص کو پکڑ کر اسلام میں داخل کرو, کیا خدا بندے متعال نے یہ طریقہ اپنایا؟ کہا نہیں یہ طریقہ تو نہیں اپنایا, بلکہ خدا نے پورا اختیار دیا, نبی نے اعلان کیا, لوگوں نے اپنے اختیار سے دین کو قبول کیا. کہا تو پھر دوسری صورت ہوگی کہ علی مرتضیٰ وحی کو سنتے تھے, وحی کو سنتے تھے. کہا نہیں علی وحی کو بھی نہیں سنتے تھے. کہا تو پھر تاریخ میں کوئی دوسرا ایسا بچہ دکھا دو جسے علی مرتضیٰ کے علاوہ پکڑ کے رسول نے مسلمان کیا ہو. کہا کہ نہیں مامون میرے تو علم میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے تاریخ میں جسے رسول نے پکڑ کر زبردستی مسلمان کیا ہو. کہا ابن اسحاق
جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس چیز کے متعلق بحث بھی نہ کیا کرو. درود پڑھیے محمد والے کے اوپر. عزیزان محترم، وہ امام جو با فضیلت ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کے پاس کائنات کی ہر شے، ہر نعمت، ہر برکت ہے، جسے خدا نے سیدہ جیسی بیوی دی ہو، جسے خدا نے حسنین جیسے بچے دی ہو، جسے مولا کائنات کا ہے، جسے امیر المومنین کہا جائے، وہ امام جو ہر جنگ کے بعد اس بات کا افسوس کرے کہ خدا بند متعال نے شہادت سے محروم کر دیا، جب مصلی عبادت میں آئے اور ضربت لگے تو کیا فرماتے ہیں میرے مولا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے قسطو رب کعبہ؟ یہ وہی کامیابی ہے جو علی مرتضیٰ نے شہادت کی شکل میں حاصل کی ہے. تو پتہ یہ چلا اس دنیا سے اس دنیا منتقل ہونے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان شہادت کے پل پر قدم رکھے. اسی لیے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کس طرح مخاطب کیا؟ کہا صبرن یا بنی الکرام، صبر کریں اہل کرام، اے اصحاب کرام صبر کریں، کیونکہ ان قریب آپ شہادت کے پل پہ قدم رکھنے والے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ شہادت کا پل آپ کے اوپر ہوگا، آپ کے دائیں ہوگا، بایاں ہوگا، نہیں، کہا شہادت کے پل پر آپ قدم رکھیں گے، یعنی کربلا والوں کے زیر قدم آ گئی تھی موت، کربلا والے موت پر قدم رکھ کے اس پل کو عبور کر گئے، اس دنیا سے بہشت کا سفر کیا کربلا والوں نے شہادت کے پل پر قدم رکھ کے، آگہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. شہید کو، یہ ہمارا آپ سن چکے ہیں نا کہ شہید کو خدا بند متعال آگاہ کر دیتا ہے اس کی شہادت کے متعلق. ایک ایران عراق جنگ کے ایک سردار گزرے ہیں مشہور و معروف، سید حسن روح الامین، شہید روح الامین کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے. ان کے جو کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا ہمیں حکم ہوا اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ کردستان میں آپریشن شروع کیا جائے، اور ہم سب کردستان میں آپریشن کرنے کے لیے پہنچے. عزیزان محترم، کردستان کے حالات اگر آپ کو پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیے گا کہ خدا بند متعال نے کس طرح مسلمانوں کو فتنہ گروں سے نجات دلائی ہے. کردستان اتنا پیچیدہ محاذ تھا، رات کی تاریکی میں جب مجاہدین سو رہے ہوتے تھے، میں نے خود ایک سردار سے گفتگو کی جو جنگ کے جانباز تھے زخمی، ان سے گفتگو میں نے کی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ اتنا عرصہ جنگ میں رہے، آپ کو ابھی بھی ہم نے بعض ڈاکیومنٹریز میں اور فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جنگ لڑنے والے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، یا ان کی نیند اڑ جاتی ہے، یا بعض اوقات انہیں دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے افراد کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو جنگ کے محاذ پہ تھے لیکن بم پھٹنے کی آواز نے، یا اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کر، یا جنگ کے محاذ کے حالات دیکھ کر ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ مختلف طرح کی اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ کردستان کے محاذ پہ بھی رہے اور آپ نے اتنا سارا وقت گزارا، ڈاکیومنٹریز میں، فلموں میں دیکھی یہ چیز کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے اوپر یہ خدا کا لطف و کرم رہا، بی بی زہرا کی عنایت رہی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن ہاں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایک خاص آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے اور میں چونک کر اڑ جاتا ہوں. میں نے پوچھا کہ وہ آواز کون سی آواز ہے؟ کہا کہ जंग में जो कमांडोज आते हैं ना, कमांडो ऑपरेशन के लिए, गोरिल्ला वॉर के लिए जो आते हैं, छुपकर हमला करते हैं, उनके पास एक स्टील की स्ट्रिप होती है, एक पतली सी स्ट्रिप होती है जिसकी दोनों तरफ तेज धार होती है, बहुत तेज धार होती है, और उसे वो किसी के गले पे भी रख के घेर देते हैं और गर्दन कट जाती है, वो इंसान चुपचाप ही मर जाता है। कहने लगे चूंकि ये कुर्दिस्तान के फितना गिरोह के पास वो स्ट्रिप नहीं थी और वो गोरिल्ला हमले हमारे ऊपर करते थे, तो वो कुत्तों को मारा करते थे और कुत्ता मारने के बाद उसकी आंतें निकालकर उसे धूप में सुखाते थे तो वो सख्त चमड़े में तब्दील हो जाती थी, उसके बाद उस पर धार लगाया करते थे और धार लगाने के बाद उसे इस्तेमाल करते थे। एक रात को जब हम अपने कैंपों में सो रहे थे, इन्होंने हमला किया और वो जो स्ट्रिप उन्होंने निकाली है बाहर, उसकी आवाज से हम चौंक के उठे। हम आज तक उस आवाज से चौंक के उठ जाते हैं, आज तक वो आवाज हमारे आसाब पर सवार है, उसमें हमारे बहुत सारे साथी शहीद कर दिए गए थे। तो जानी मोहतरम, इतने पेचीदा महास पर ये सरदार गुलामी में लड़ने के लिए गए, इनके जो अफसर हैं मुझे बताते हैं कि हमें हुक्म हुआ कि आप ऑपरेशन करें अगले दिन। हमने ऑपरेशन की तैयारी की। रात को जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में अपने कुछ शहीदों को देखा जो शहीद हो चुके थे। उन्होंने आने के बाद अहवाल पूछी की और ये कहा कि कल तुम ऑपरेशन करने जा रहे हो, हम भी शामिल होंगे इस ऑपरेशन में और तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, ये कोई बईद बात भी नहीं है, कोई फितरत से हट के बात भी नहीं है। खुदा बंदे मुताल जब जंग बदर में मुजाहिदीन के लिए फरिश्तों को भेज सकता है, और हर फरिश्ता जब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का रंग रूप धार सकता है, तो वो किसी भी महाज पर अपनी राह में लड़ने वालों के लिए शुहदा को भेज सकता है जो जिंदा है। कहा हम आएंगे, हम आएंगे, आए, और हम आने के बाद रूहुल अमीन को अपने साथ ले जाएंगे। कहा मैं बहुत घबराया, बेचैन हुआ, सुबह हुई, मैंने अपने साथियों से पूछना शुरू किया, मैंने कहा कि भाई रूहुल अमीन को देखा? कहा वो इस महाज पर तो आए नहीं, वो तो अहवास के महाज पर लड़ रहे हैं और कई दिन पहले वो यहां से जा चुके थे। मैंने कहा अच्छा, हम महाज जंग पे गए, बड़ी शदीद जंग हुई, इतनी शदीद हुई कि अफसरों को वहां से वापसी का हुक्म हुआ। कहते हैं कि जब मैं वापस आने लगा तो मैंने देखा कि रात की तारीकी में एक जीप हमारी तरफ आ रही है। हमने रुकने का इशारा किया, देखा रूहुल अमीन जीप में मौजूद है। अहवाल कुर्सी की, कहा कि रूहुल अमीन कहां जाने का इरादा है? कहा मैंने सुना कि इमाम खुमैनी ने कुर्दिस्तान के महाज में जंग का ऐलान किया है और मैं ये चाहता हूं कि उस महाज में जाऊं और अपने मुजाहिदीन के शाना बशाना लड़ूं। रावी कहते हैं कि हमारा ये तरीकाकार था कि हम जब भी एक दूसरे से रुखसत होते थे, एक दूसरे को ये कहते थे कि इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें शहादत की मौत नसीब करे, लेकिन चूंकि वो ख्वाब मेरे जहन पर तारी था, मैंने रूहुल अमीन को ये बात करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे जहन में वही ख्वाब समाया। मतलब जब मैं रुखसत होने लगा तो रूहुल अमीन ने मुझे मुखातिब किया, कहा कि बोलो क्या बात है, क्या बात है जो तुम चुप हो गए और तुमने वो अल्फाज अदा नहीं किए? यही कहना चाह रहे हो ना कि तुमने ख्वाब देखा है, कुछ मेरे दोस्त आएंगे मुझे ले जाएंगे, मैं इसीलिए तो अहवाज से कुर्दिस्तान आया हूं। रावी कहता है कि रूहुल अमीन जंग पे के महाज पे गए, शहीद हो गए, जो उनके साथी थे जब वापस आए और हमने उनसे पूछा, कहा कि फ्रंट लाइन तक गए, जब पहाड़ के टीले पे चढ़ने लगे ना तो अपने साथ मौजूद मुजाहिद को कहा कि जैसे ही टीले पे चढ़ूंगा खुदावंद मुताल मेरी आरज़ू पूरी कर देगा। और जैसे ही टीले पे चढ़े खुदा ने उनकी आरज़ू पूरी कर दी, रूहुल अमीन शहीद हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा शहीद की आंखें खोल देता है, बसीरत दे देता है, उसे मालूम होता है कि वो दारे बका से दारे फना नहीं जा रहा, बल्कि दारे फना से दारे बका जा रहा है। एक दफा मिलके दुरूद पढ़ेंगे। पहचाने मोहतरम, हमें इस आगही की तैयारी करनी है, हमें अपने आप को इस आगही के लिए तैयार करना है, इस बसीरत के लिए तैयार करना है कि खुदा इस रास्ते में हमारी आंखें भी खोल, हम भी मौत को नाबूदी तसव्वुर ना करें, हम अपनी मौत को स्याही और जलालत तसव्वुर ना करें, बल्कि हम अपनी मौत को आगही के साथ कबूल करें। रिवायत के जुमले है ना, कई मरतबा आपने सुना है कि जब मोमिन इस दुनिया से जाता है तो रसूल खुदा अली मुर्तजा के साथ तशरीफ लाते हैं, उसकी बाली में खड़े होते हैं, उसे कहते हैं कि आ हम तुझे लेने के लिए आए, आ हमारे साथ चल। लेकिन जब कोई काफिर या मौला का दुश्मन इस दुनिया से जा रहा होता है तब भी मौला और रसूल खुदा मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका अंदाज कुछ और होता है। उस वक्त वो उसे उसके कारनामे याद दिला रहे होते हैं। सकारात मौत किस चीज का नाम है अज़ीज़ान मोहतरम? सकारात मौत क्या है? सकारात मौत इसी आगही और अदम आगही का नाम है। जितना ज्यादा इंसान दुनिया में आगाह रहेगा, दुनिया से मुंतकिली के वक्त वो उतना ही सुकून से जाएगा। अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसी सकारात मौत के बारे में फरमाते हैं कि और जब मौत ने उनमें सरायत करना शुरू किया और सकारात मौत ने उनको आ दिया, सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम जो मुर्दों के साथ होता है उसकी जबान बंद हो जाती है, लेकिन उसके जिस्म के सारे आज़ा काम कर रहे होते हैं, जबान बंद हो जाती है, सब कुछ देख रहा होता है, उसके सामने उसकी जिंदगी की फिल्म चल रही होती है, लेकिन वो कहीं पर ये नहीं कह सकता कि ऐ खुदा इस फिल्म को रोक दे जरा सा एक लम्हा थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं यहां पर इसकी वजाहत कर सकूं, मैं बता सकूं। बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता, उसके कानों में उसके रिश्तेदारों की आवाज आती है, उसके साथियों की आवाज आती है, वो सब कुछ सुनता है, सबके चेहरे देख रहा होता है, लेकिन बोल नहीं सकता। अकबर, कितना पशेमानी का लम्हा है ना, परेशानी का, निदामत का, कि इंसान की आंखों के सामने फरिश्ते उसका पूरा नाम या माल रखते हैं, लेकिन वो बोल ना सके, और जो उसके सिरहाने खड़े हों वो भी उस नाम या माल पर सर झुका कर खड़े हों, सर झुकाए खड़े, और उसके बाद जब मौत उसके अंदर सरायत करना शुरू करती है तो फिर दूसरी चीज जो इंसान से खुदा छीन लेता है वो उसके सुनने की ताकत है। अब उसके कानों में यासीन की आवाज नहीं जाएगी, अब उसके कानों में सूरह रहमान की आवाज नहीं जाएगी, अब उसके कानों में इस्तग़फ़ार की आवाज नहीं जाएगी, और उसके बाद फिर मौत उसके पूरे जिस्म पर हावी हो जाती है, और पूरे जिस्म पर हावी होने के बाद मौत उसके फिक्र करने की, उसके सोचने की और उसके देखने की सलाहियत को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है, छीन लेती है। जाने मोहतरम, ये किस इंसान के साथ होता है? रेशम का कीड़ा हम सब ने देखा हुआ है ना, जिसने नहीं देखा हुआ जाके गूगल पे सर्च करे कि रेशम का कीड़ा क्या काम अंजाम देता है। रेशम का कीड़ा अपने गिर्द अपने तार को लपेटना शुरू करता है, और लपेटते लपेटते उसके जिस्म का एक हिस्सा उस रेशम में धंस जाता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, वो दोबारा रेशम लपेटने के सिलसिले को जारी रखता है। रेशम है ना, पॉलिएस्टर नहीं है, कॉटन नहीं है, रेशम है, یہاں تک کہ اس کا سر بھی لپٹ جاتا ہے، لیکن اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے سر کے گرد بھی ریشم کو لپیٹ لیتا ہے اور پھر اس ریشم کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حب دنیا یہی چیز ہے، جب انسان حب دنیا کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے تو عزان محترم اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں، سب کچھ اس چڑھک بھڑک میں، اس عیش و عشرت میں، اس خوبصورتی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ ہی نہیں پاتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور جب اسے موت آتی ہے تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک عام دنیا میں رہنے والے میں اور میرے مولا کے چاہنے والے میں یہی فرق ہے، وہ ترک لذات کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ جب میرے مولا کی زیارت کا وقت آئے تو اس وقت حب دنیا سے میری آنکھیں بند نہ ہو۔ اسی لیے جب میرے مولا کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اور چھری جل بھی رہی ہوتی ہے، خون بہ بھی رہا ہوتا ہے، موت کا غلبہ طاری بھی ہو رہا ہوتا ہے، خدا بند متعال نہ اس کی آنکھیں چھینتا ہے، نہ اس کے کان چھینتا ہے، نہ اس کی زبان چھینتا ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی بہت ساری ڈاکیومنٹریز ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے چینل جن واقعات کو دکھاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جنہوں نے بی بی کے حرم کی حفاظت کی، جنہوں نے نجف کی حفاظت کی، کربلا معلہ کی حفاظت کی، جب ان مجاہدین کو گولیاں لگتی ہیں مسکراتے ہیں، اور تیرے دل میں نہیں بلکہ زبان سے علل اعلان دہراتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا زینب الکبریٰ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی آنکھیں بند نہیں کی ہیں۔ عزیزان محترم، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آگاہ ہے۔ یہ ایسا آگاہ ہے جس نے دنیا میں ہی سمجھ لیا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ یہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، تبھی جو بھی حسین علیہ السلام کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زیارت کے جملے ہیں نا، ہم روزانہ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورا، بزرگوں کا تو یہ معمول ہے، جوان بھی یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہوئے جاتے ہیں، اور جو جوان یہ کام انجام نہیں دیتا اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ 40 دن اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیارت عاشورا کو اپنے اوپر واجب کر لیں کہ 40 دن آپ نے بغیر کسی حاجت کے زیارت عاشورا پڑھنی ہے، بغیر کسی حاجت کے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ آپ کو امام کا قرب حاصل ہو جائے، امام کا قرب حاصل ہو جائے، بس خدا کا قرب حاصل ہو جائے، قربتن اللہ پڑھنی ہے بس۔ اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ اس سے بھی آسان فارمولے پہ عمل کریں، روزانہ صبح جب بستر پہ آنکھ کھلے سب سے پہلے سید الشہداء کو سلام کریں، اے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، اے حسین آپ پہ سلام ہو اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے ان افراد پہ سلام ہو جنہوں نے اپنا بار زندگی آپ کے صحن میں لا کے رکھا، آپ کے احاطے میں لا کے رکھ دیا، آپ کے مکان میں لا کے رکھ دیا، وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ مولا کے قاتلوں پر لعنت بھیجیے، بس خداوند متعال انشاءاللہ اس کام کی پابندی کرنے والے کو روز قیامت سید الشہداء کے ساتھ محشور انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس زمانے میں تو نہیں ہیں لیکن اس زمانے میں رہتے ہوئے
نہ صرف یہ کہ سید الشہداء کو یاد کر رہے ہیں بلکہ ان کی میت میں جتنے بھی غیر معصوم تھے اور جنہوں نے یہ بصیرت اور آگہی حاصل کی کہ عام اور سادہ موتوں کو قبول نہیں کرنا بلکہ اس موت کو قبول کرنا ہے جو تمام اموات میں سب سے اچھی موت ہے، شہادت کی موت، اسے اپنے اختیار سے چنا۔ وعلد ارواح التي حلت بفضائك، زیارت عاشورہ کا جملہ ہے۔ یہ کیسی ارواح ہے، کیسی ارواح ہے؟ عزیزان محترم، اپنی زندگی کا اختیار انہوں نے مولا کے سپرد کر دیا ہے، اور جب مولا کے سپرد یہ اختیارات آ گئے ہیں تو مولا نے کیا کام انجام دیا؟ مولا نے ان افراد کو اتنا زیادہ ممتاز بنا دیا ہے، اتنا زیادہ قابل اعتماد بنا دیا ہے کہ جب تک روئے زمین پر حسین سید الشہداء کا نام لیا جائے گا، اصحاب حسین کا بھی نام لیا جائے گا، اصحاب حسین کا بھی نام لیا جائے گا۔ کون تھے لوگ جنہوں نے حسین علیہ السلام سے ہدایت حاصل کی، اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد اب اتنے زیادہ آمادہ اور تیار ہو گئے ہیں کہ وہ ولی خدا پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں؟ جناب حبیب اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ گھر بیٹھے موت کو بھی قبول کر سکتے تھے، نہیں کی۔ جناب زہیر اپنے گھر والوں کو آزاد کر کے آ رہے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجا اپنے اس بڑھاپے میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اس بڑھاپے میں اگر حسین علیہ السلام سے معذرت بھی کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، آج کے زمانے کے حساب سے یہ کہیں کہ ریٹائرمنٹ آ چکی ہے ان کی، یہ ریٹائرڈ ہو گئے، انہیں عملی طور پر صرف دعائیں حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے نا معاشرے میں۔ نہیں، حسین کے قافلے میں اگر بوڑھا ہے تو حبیب سے زیادہ بوڑھا بھی ہے، حبیب سے زیادہ بھی بوڑھا ہے۔ کون ہے؟ ابو ذر غفاری کے غلام جناب جون، جناب ابو ذر کے غلام ہیں، امام علی علیہ السلام کے پاس آئے، امام حسن کے ساتھ رہے، اب امام حسین کے ساتھ ہیں، اتنے ضعیف ہیں لیکن میرے مولا کے ساتھ ہیں۔ اور جب اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، جب قربانی پیش کر رہے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ امام سے یہ پوچھتے ہیں، یا امام حل وفیت، اے امام میں نے وفا نبھائی؟ وفا نبھائی؟ ہاں عزیزان محترم، جون ان تین افراد میں سے ایک فرد ہے جس پر تاریخ کہتی ہے کہ حسین علیہ السلام نے گریہ کیا ہے، گریہ کیا ہے۔ حسین کو تو 72 کے جنازے اٹھانے تھے، اگر ہر جنازے پہ گریہ کرتے تو میرے مولا کو سنبھالتا کون؟ تین جنازوں پہ میرے مولا نے گریہ کیا۔ جون نے کہا، حل وفیت، میرے مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ دوسرا جنازہ جناب قاسم بن حسن کا جنازہ، عجب ہو، بھائی کی نشانی، قاسم کا جب جنازہ اٹھانے گئے تو اس کمسن قاسم کے جنازے کو دیکھ کر میرے مولا پر رتک تاری ہوا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے حسین کو قاسم ابن حسن کے جنازے پر گریا کرتے ہوئے دیکھا، حسین گریا کرتے تھے، معصوم بچہ تھا نا، کس طرح بھائی کی نشانی کو مقتل سے اٹھا کے لے کے آتے، وہ پھول سا قاسم جسے آمادہ کر کے لشکر میں بھیجا تھا، ارے اس پھول کی ساری پتیاں بکھر گئی تھی۔ میں نہ کر دوں لاش کے پھوڑے اٹھا کر اپنی ابا کے دامن میں لے کے آئے، لیکن ہاں ایک جنازہ وہ تھا کہ جس پر میرے مولا نے نہ صرف گریہ کیا بلکہ پھوٹ پھوٹ کے روئے میرے مولا۔ کس کا جنازہ تھا؟ ہاں اس ساتھی کا جنازہ تھا، اس پیسہ دار کا جنازہ تھا، اس بھائی کا جنازہ تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایک لاش کو حسین کے ساتھ لے کے آ رہا تھا۔ جب علی اکبر مقتل میں گرے نا، ایک مرتبہ آواز دی، بھیا عباس ذرا پڑھ کے آنا، جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھتی۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، حسین کے ساتھ لاشے کو لے کے آئے، حضرت عبد اللہ حبیب کے لاشے پہ آواز دی، عباس آئے سید الشہداء کے ساتھ لاشوں کو گنج شہیدہ لے کے گئے۔ مسلم ابن اوسجا کا لاشا تھا، بریر کا لاشا تھا، جون کا لاشا تھا، ایک ایک لاشے کو عباس علمدار نے حسین سید الشہداء کے ساتھ اٹھایا، گنج شہیدہ میں لے کے آئے، گنج شہیدہ میں لے کے آئے۔ ایک وقت وہ آیا جب کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ عباس تیار ہوئے، اپنے آپ کو آمادہ کیا، خیمہ حسینی کا رخ کیا، خیمہ حسینی کا رخ کیا، ایک مرتبہ پردہ اٹھایا، میرے مولا اور آقا حسین سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو گئے، سر جھکایا ہوا ہے عباس، بولتے کچھ نہیں ہے، بولتے کچھ نہیں ہے۔ عباس اپنی اطاعت کے کمال پر ہے کربلا کے میدان میں، عصر عاشورہ اگر اطاعت کے، وفاداری کے مفہوم کو سمجھنا ہے کسی نے تو بخدا عباس علمدار کی کیفیت کا مشاہدہ کر لیجیے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، پردہ اٹھایا، میرے مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، حسین سید الشہداء نے مخاطب کیا، بھیا عباس کہو کیا بات ہے؟ کہا حسین، آقا حسین، مولا حسین، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہ اپنی جان قربان کر دوں، بخدا اب میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، تحمل نہیں رکھتا۔ کہا عباس، کہا جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ ارے تم تو ہماری فوج کے سپاہی سالار ہو۔ حسین کو فوج ہی کہاں بچی، جس کا میں سپاہی سالار تھا، جس کا میں سپاہی سالار تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ عباس بیتاب ہو کر خیمہ سکینہ میں داخل ہوئے، خیمہ سکینہ، بھائی معصوم بھتیجی تھی نا، چچا کو بھتیجی سے بہت محبت تھی، ارے سکینہ کی ذرہ برابر آواز بلند ہوتی تھی، عباس دوڑ کے پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کی آواز سنی نا، خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ارے میری بیوی سکینہ نے سوکھے ہوئے مشکی سے جمع کیے ہوئے ہیں اور بچوں کو سمجھا رہی ہے سکینہ، ارے بچوں ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی اپنے چچا عباس سے کہوں گی، ارے وہ جائیں گے پانی بھر کے لے کے آئیں گے، ارے میرے چچا نے زندگی میں کبھی میری بات کو نہیں ٹالا۔ بس عزیزہ نے محترم، بس عزیزہ نے سید الشہداء، اتنا سننا تھا، اپنی بھتیجی کی مشک اٹھائی، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، دوبارہ سید الشہداء کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے بڑھ کے گلے لگایا، ارے عباس کو رخصت دی، میرے مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر فرات کا رخ کیا، پانی بھرا، واپس پلٹے، پہلا ہاتھ کٹ کے گرا، دوسرا ہاتھ کٹ کے گرا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے، عباس کی کیفیت یہ تھی، کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم کو سنبھالا ہوا تھا اور دانتوں میں ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، جس میں پانی بھرا ہوا تھا، ہر ایک تیر آیا، ارے مشک سکینہ کو چیتتا ہوا، عباس علمدار کی آنکھ میں پیوست ہوا، ایک شکی نے موقع دے کر میرے مولا کے سر پہ گرز مارا، ارے عباس علمدار نے آواز لگائی، علیکم من السلام یا سید الشہداء یا حسین ابا عبد اللہ۔ حسین پہنچے، حسین پہنچے، ارے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیوں،
کوئی آئے گا جس طرح مدینے سے باپندہ رخصت ہوئی تھی، ارے ابھی بھی کوئی چادروں کو سنبھالے گا، لیکن ہائے عباس جب سے آپ کے شانے کٹے نا، ارے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے، نیزوں کی انیوں سے بیویوں کی چادریں چھین لی، سید سجاد کا غالیچہ چھین لیا، معصوم سکینہ کے تماچے لگے، کانوں سے بالیاں چھین لی، ارے دامن پہ آگ لگائی گئی، جب بچی نا امید ہو گئی نا مایوس ہو گئی، ایک مرتبہ نجف کی جانب دوڑی، اپنے دادا علی مرتضیٰ کو مخاطب کیا، او دادا علی مرتضیٰ، ارے میں نے تو سنا تھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے، ارے جب کوئی یتیم ہوتا ہے، ارے دادا لوگ آتے ہیں اس کے سر پہ شکنگ کا ہاتھ رکھتے ہیں، ارے دادا علی مرتضیٰ ذرا میرا رخسار تو دیکھو، تماچو کے نشان ہے ذرا میرے کان تو دیکھو، ارے ظالم نے بالیاں کھینچ کے اتاری،
لعنت الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين، ما تنسى.